ہمیشہ ہمارے مد نظر رہے, اور یہ اخلاص وہ ہے کہ ہمارے ہر عمل میں ہمارے سامنے ہو, ہم کسی سے مرعوب نہ ہوں. اگر ہم حق پہ ہیں اخلاص, اور چونکہ جب آدمی توبہ کرتا ہے اللہ سے مغفرت, امید اللہ کی رحمت سے رکھی جائے, کیونکہ ایمان امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ہے. اور اللہ نے اسی لیے ارشاد فرمایا سورہ زمر میں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ میرے بندوں کو آپ یہ بتا دیجئے کہ وہ کہ جنہوں نے ظلم کیا, اپنے آپ پہ تجاوز کیا, نافرمانیاں کی, گناہ کیے, ان کو یہ کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. نہ یغفر الذنوب جمیعا, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تعالی تمام گناہ معاف کرتا ہے. انه هو الغفور الرحيم. اور یہ چیز اس لیے ارشاد فرمائی کہ نا امیدی کی کیفیت پیدا نہ ہونے پائے, کیونکہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا اور جب تک روح قبض ہونی شروع نہیں ہوئی اور جب تک قیامت کا دن قائم نہیں ہوتا, اس وقت تک توبہ کرنے والے کی توبہ اللہ تعالی قبول کرتا ہے. امید اللہ کی رحمت سے یہ ہو کہ اللہ تعالی سارے گناہ معاف کرتا ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, سورہ آل عمران کی آیت میں نے کچھ دیر پہلے جو پڑھی, جس میں یہ تھا کہ گناہ کرنے والے اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے, بلکہ جب کبھی کوئی ایسی آواز سنائی دیتی ہے کہ توبہ کر لو, مغفرت طلب کرو, مرنے سے پہلے توبہ کر لو, اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرو, تو فوراً اس آواز کو وہ قبول کرتے ہیں, اللہ کے سامنے وہ جھک جاتے ہیں. جب اللہ کی کتاب کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو اس تلاوت کو سن کے ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ تو وہ جھک جاتے ہیں. کیوں؟ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن جب سجدے کا حکم دیا جائے گا تو جو لوگ دنیا میں نہیں جھکتے تھے ان کی پیٹھ لکڑی کے تختے کی طرح سخت ہو جائے گی. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں جب ان سے کہا جاتا تھا یدعون الی السجود وهم سالمون, جب یہ لوگ دنیا میں تندرست توانا تھے, اس وقت جب ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کر دیا کرتے تھے. سجدے سے مراد صرف ظاہری سجدہ ہی نہیں ہے, بلکہ ہر وہ حکم ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا جائے. کوئی بھی حکم آ جائے, مومن اور مسلم کی نشانی یہ ہے کہ وہ فوراً جھک جاتا ہے, اسے قبول کر لیتا ہے. تو جو لوگ یہاں احکامات کو قبول کرتے ہیں, قیامت کے دن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ تجلی فرمائیں گے تو اس وقت یہ سجدے میں جھک جائیں گے, سجدے میں گر جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم, سورہ الحجر کی یہ آیت ہے. نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم, میرے بندوں کو یہ خبر سنا دو. نبی انبا سے خبر, اور نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے جو خبریں اسے ملتی ہیں ان کو لوگوں تک پہنچایا کرتا ہے, اس لیے اسے نبی کہتے ہیں. وہ خبریں کہ جن خبروں کا علم سوائے اس کے کسی اور کو نہیں ہے. اللہ اسے بتاتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو ان خبروں کے بارے میں بتاتا ہے، کیونکہ وہ نذیر اور بشیر ہوتا ہے، اور یہ جو نذیر اور بشیر ہونا ہے یہ اللہ کی طرف سے اسے اطلاعات ملتی ہیں، اللہ کی طرف سے اس پہ وحی نازل ہوتی ہے، تب وہ مخلوق کو جا کے اور لوگوں کو جا کے بتاتا ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اس بات کی خبر لوگوں کو کر دو کہ میں تو بہت زیادہ بخشنے والا ہوں. کوئی شخص نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، بلکہ اسے یہ بتا دیا جائے کہ اب بھی وقت ہے، جو عمر گزری ہے، جس طریقے پہ گزری ہے اور جہاں بھی گزری ہے، جس حال میں بھی گزری ہے، وہ اللہ سے چھپی چھپی ہوئی نہیں ہے. اس لیے اب بھی وقت ہے کہ توبہ کر لو، مغفرت طلب کرو اور اللہ کی طرف رجوع کر لو، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور وہ تمہاری روح قبض کرنی شروع کرے. پھر تم چاہو کہ تمہاری زبان اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، اللہ سے مغفرت طلب کرے، مگر تم اس وقت کچھ نہیں کہہ سکو گے. اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، اس وقت جس وقت کی والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی، اس وقت پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ جو موت کا آخری وقت ہے، اس کے آنے سے پہلے توبہ کر لو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ جو توبہ کرتے ہو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے، اور یہ جو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہو، اس کی خوشی اللہ کو کتنی ہوتی ہے. فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی سفر کر رہا ہو اور سفر کرتے ہوئے اس کا جو کچھ بھی زیادہ راہ ہے، کھانے پینے کا سامان اور دوسرا سارا سامان، وہ ایک سواری پہ لدا ہوا ہو، پینے کا پانی بھی اسی پہ لگا ہوا ہو، کھانا بھی اسی پہ ہو، غرضے کے تمام جو کچھ بھی اس کا ہے اور جن چیزوں کا ہونا اس کی زندگی کے لیے اور اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے، وہ سب کا سب اس سواری پہ لدا ہوا اور تم سفر کر رہے ہو. اب وہ جو سواری ہے، وہ سواری صحرا میں اور سفر میں گم جائے، کھو جائے، یہ اپنی سواری کو خوب تلاش کرے مگر اسے سواری نہ ملے، نا امید ہو جائے، نا امید ہو جائے، مایوس ہو جائے کہ اب تو میں بھوکا پیاسا اس صحرا اور جنگل میں مر جاؤں گا، اور نا امید و مایوس ہو کے بیٹھ جائے. آپ نے دیکھا کہ حضرت ہاجرہ نے جب اپنے بچے کو یہاں زمزم کے کنویں کے قریب چھوڑا، صفا و مروہ کے درمیان، حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا، اللہ نے حکم دیا تھا چھوڑ دیا، کیونکہ پیغمبر سے زیادہ یقین اللہ کی ذات پہ اور کسے ہو سکتا ہے. آج عام امتی کا یقین اللہ کی رحمت پہ بن جائے تو اس کے سارے کام اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے، تو پیغمبر کا یقین تو وہ عین یقین ہوتا ہے، پیغمبر کا یقین عین یقین ہوتا ہے. اور وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ میری بیوی اور میرے بچے کو ضائع نہیں کرے گا، چھوڑ گئے. حضرت ہاجرہ اس صفا و مروہ کے درمیان جہاں ظاہری طور پہ کوئی سبب نہیں ہے پانی کا، زندگی کا کوئی نشان وہاں نہیں ہے، لیکن جستجو اور کوشش کرتی ہیں، دوڑ لگاتی ہیں اپنے بچے کے لیے، پانی تلاش کرتی ہیں. سات چکر لگانے کے بعد وہ مایوس ہو گئی ہیں، اچانک جب اپنے شیر خوار بچے کے قریب آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہ جہاں بیٹھا ہوا سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جہاں تم لوگوں کی امید ختم ہو جاتی ہے اور تم لوگ مایوس ہو جاتے ہو وہاں سے اللہ کی رحمت کا آغاز ہوتا ہے. اب یہ شخص جو جنگل و صحرا میں ہے, سواری گم گئی, سب کچھ کھو گیا, یہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا, تلاش جستجو کی کچھ نہیں ملا, اب یہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا. وقت ایسا من راحلتی, یہ جو اس کی راحلہ ہے جس پہ اس نے سامان لدا ہوا ہے اس کے ملنے کے امکان ختم ہو گئے, مایوس ہو گیا. فبینما ہوا کذلک اذا ہوا بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. یہ بیٹھا ہوا ہے مایوس, اچانک جب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ اس کی جو سواری ہے سامنے کھڑی, کتنی خوشی ہوئی, اتنی خوشی ہوئی کہ یہ شدت جذبات میں اور شدت مسرت میں بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے, تیرا بہت بہت شکریہ الحمدللہ, اس کے بجائے یہ کہتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب. اخطأ من شدت الفرح, شدت مسرت سے غلطی ہو گئی اس سے. اچانک جب خوشی ملتی ہے انسان کو تو حواس کچھ دیر کے لیے کھو بیٹھتا ہے. کمزور دل کے لوگ جو ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں, دل کے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, اس لیے ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی دل کا مریض ہو اسے نہ تو بہت زیادہ خوشی کی خبر سنائی جائے اور نہ بہت زیادہ رنج اور غم والی خبر سنائی جائے. کتنے وہ لوگ ہیں جن کے دل کمزور ہوتے ہیں, کوئی غم اور حادثے کی خبر سنتے ہی فوراً دل کی حرکت رک جاتی ہے, ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو شدت جذبات سے یہ کہتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک. اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ, جتنی خوشی اس آدمی کو ہوئی اپنی اس سواری کے ملنے سے اور خوشی میں اس کے منہ سے عجیب جملہ نکل گیا, فرمایا اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس سے توبہ کرتا ہے, اس سے مغفرت طلب کرتا ہے. فرمایا کہ تم جب تم پہ رات آتی ہے تو ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. اللہ تعالیٰ جب رات ہوتی ہے تو اپنی رحمت والا ہاتھ کھول دیتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والے توبہ کر لیں, اور جب دن ہوتا ہے تو اللہ اپنی رحمت والا ہاتھ دوبارہ کھول دیتا ہے کہ رات کو گناہ کرنے والے دن کو توبہ کر لیں. صحیح مسلم کی حدیث. تو توبہ واجب ہے اور توبہ ہم سب کو کرنی چاہیے, اور توبہ اور استغفار دونوں لازم ملزوم ہے. توبہ ہوگی وہیں اس کے ساتھ استغفار بھی ہوگی. یہ ہمارا موضوع ابھی باقی ہے توبہ اور استغفار کا, کہ یہ جو توبہ ہے اس توبہ کے کرنے کی جو مشہور شرطیں ہیں جن میں سے چار شرطیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں لکھی ہیں اور صحیح مسلم کی شرح میں لکھی ہیں. کچھ اور شرطیں ہیں جو کہ باقی محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں. تو یہ جو توبہ ہے اس کی شرطیں اور توبہ کرنے کے فائدے کیا ہیں, جو آدمی توبہ کرتا ہے اس کو دنیا میں اللہ کس طرح نوازتا ہے اور اپنے ہاں اللہ نے اس کے لیے کیا کچھ رکھا ہے. توبہ کے فوائد اور اس کے ساتھ ساتھ وہ استغفار کے الفاظ جو کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے اور اپنی امت کو سکھائے وہ کیا ہیں. یہ ہم انشاءاللہ اپنے درس کی اگلی نشست میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ ہم توبۃ النصوح کریں, اور ہر رات کو سونے سے پہلے ہر آدمی اپنا محاسبہ کر لے کہ آج جب سے میری آنکھ کھلی ہے اب میں سو رہا ہوں, میں نے کتنے گناہ کیے, کتنے گناہ کیے, کتنی نیکیاں کی. اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے, گناہوں کا کم ہے, تو الحمدللہ, اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس آدمی کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں, دوسری روایت میں 100 مرتبہ سے زیادہ ہے. صحابہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھتے تھے, ہم گنتے تھے, ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے آپ 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار پڑھتے تھے. ہم کتنی مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں, کتنی مرتبہ توبہ کرتے ہیں. تو صبح اور شام کی جو مخصوص دعائیں ہیں جو کہ ہر مسلمان کو ضرور پڑھنی چاہیے, صبح اور شام کی مخصوص دعائیں جو کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں اور امت کو بتائی ہیں, ان مخصوص دعاؤں میں بعض دعائیں وہ ہیں جن کا تعلق استغفار سے ہے, اللہ سے مغفرت طلب کرنا. ان تمام دعاؤں کو بھی ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو صبح و شام کی مخصوص دعائیں ہیں ان دعاؤں کو لکھ کے ان کی فوٹو اسٹیٹ کر کے تقسیم کی جائے, تاکہ ہر ساتھی کو یہ معلوم ہو جائے کہ فجر کی نماز کے بعد کون کون سی تسبیحات, تحمیدات, تکبیرات اور استغفار اور دعائیں ان کا پڑھنا ضروری ہے, اور رات کو سونے سے پہلے کون کون سی دعاؤں کا پڑھنا ضروری ہے. تو صبح و شام کے جو اذکار ہیں اور جو اوراد ہیں اور جو وظائف ہیں جو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں, ان کو بھی اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ تقسیم کریں گے, تاکہ ہم میں سے ہر ساتھی اپنا معمول بنا لے کہ صبح اس کی صبح بھی اللہ کے ذکر سے ہو اور اس کی شام بھی اللہ کے ذکر سے ہو. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سورة نوح کی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 14 تک گزشتہ دو ہفتے سے ان آیات کا ہم درس پڑھ رہے ہیں, اور یہ آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 14 تک کی جو آیات ہیں تقریباً 9 آیات ہیں, اور ان آیات میں توبہ اور استغفار کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں جو کہ قرآن کی دوسری صورتوں میں بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. توبہ کا مفہوم اور استغفار کا مفہوم گزشتہ درس میں بیان کیا جا چکا ہے کہ توبہ کا مفہوم ہے رجوع کرنا اور اپنے گناہوں سے لوٹنا, اور استغفار کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا. ظاہر ہے یہ توبہ اور استغفار ان کا تعلق انسان کے اعمال سے اور انسان کے گناہوں سے ہے, یعنی وہ اعمال کے جو انسان انجام دیتا ہے, اور وہ اعمال یا وہ کام اللہ کی یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے زمرے میں آئے تو ان پر گناہ کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. پھر ان گناہوں کی تقسیم کی گئی ہے, بعض گناہ وہ ہے جو کہ صغیرہ ہے اور بعض گناہ وہ ہے جو کہ کبیرہ ہے. تو چھوٹے گناہ صغیرہ اور بڑے گناہ کبیرہ, اور صغیرہ کی جمع ہے صغائر اور کبیرہ کی جمع ہے کبائر. اور یہ جو صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں ان کی تقسیم بھی ایک حکمت کے پیش نظر کی گئی ہے, لیکن ایک بزرگ نے ان صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی تقسیم کے ضمن میں یہ ارشاد فرمایا کہ صغیرہ گناہ کا مطلب ہے چھوٹا گناہ, اور کبیرہ گناہ کا مطلب ہے بڑا گناہ. اور گناہ اس عمل کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ اپنے رب کو ناراض کرتا ہے, یہ بندہ اپنے رب کو ناراض کرتا ہے, اس کی نافرمانی کرتا ہے. اور چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی تقسیم میں کئی حکمتیں پنہا ہیں, لیکن اس بات کو بھی ہر انسان کو اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے یہ گناہ خواہ بڑا ہو یا چھوٹا، بہرحال گناہ گناہ ہے، اور گناہ کا مطلب ہے اللہ کو ناراض کرنا، جو گویا کہ چھوٹے اور صغیرہ گناہ کا مطلب ہے اللہ کو تھوڑا ناراض کرنا، اور بڑے گناہ کا مطلب ہے اللہ کو بہت ناراض کرنا۔ تو کیا کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کو وہ تھوڑا ناراض کرے؟ اللہ کی ناراضگی بہرحال ناراضگی ہے، خواہ وہ تھوڑی ہو یا چھوٹی ہو، خواہ وہ بڑی ہو یا زیادہ ہو۔ تو کسی بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو ناراض کرے، خواہ وہ ناراضگی حقیر سی چھوٹی سی کیوں نہ ہو اور وہ بڑی کیوں نہ ہو۔ تو چھوٹے گناہ کا یہ مفہوم اگر انسان ذہن میں بٹھا لے کہ چھوٹے گناہ کا مطلب ہے اللہ کو تھوڑا ناراض کرنا اور بڑے کا مطلب ہے اللہ کو بہت ناراض کرنا، تو یہ مفہوم انسان کو بہت سارے چھوٹے گناہوں کے قریب جانے سے بھی روکے گا۔ جب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یہ گناہ تو چھوٹا ہے لیکن بہرحال گناہ گناہ ہے اور گناہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور مجھے یہ عمل نہیں کرنا چاہیے تاکہ مجھ سے میرا اللہ ناراض نہ ہو۔ ان صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی تقسیم کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ سورہ نساء پانچویں سپارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے باز رہو اور کبائر سے دور ہٹے رہو اور بچے رہو، تو صغیرہ گناہوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بغیر توبہ کے بھی ہم معاف کر دیں گے اور تم کو ہم بہت بلند اور بہت اچھا مقام دیں گے۔ ان تجتنبوا کبائر، لیکن شرط یہ ہے کہ تم لوگ کبیرہ گناہوں سے بچے رہو۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالی نے سورہ النجم میں ارشاد فرمایا کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، اس سے پہلے ارشاد فرمایا کہ ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔ یہ دو آیات ہیں سورہ نجم کی، اس میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ کے جو اچھے عمل کرتے ہیں ان کو ہم ان کے اچھے اعمال کے مطابق اچھا بدلہ دیتے ہیں، اچھے اعمال کے مطابق ہم ان کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اجتناب برتتے ہیں، بچے رہتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور فحاشی اور بے حیائی کے کاموں سے، فحش کاموں سے یہ لوگ دور رہتے ہیں اور بچے رہتے ہیں۔ الا اللمم، اگر جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ بہرحال کبھی کبھار ان سے ہوتے رہتے ہیں، اور چھوٹے گناہوں کا الا اللمم، لمم سے مراد چھوٹے گناہ ہیں۔ فرمایا کہ چھوٹے گناہوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان ربک واسع المغفرہ، تیرے رب کی جو مغفرت ہے بہت وسیع ہے۔ اور ہوا اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، وہ تمہارا رب تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جس وقت اس نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، اور اس وقت سے جانتا ہے جس وقت تم اپنی ماں کے پیٹ میں گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں موجود تھے، اس وقت سے تمہیں وہ جانتا ہے۔ ہوا اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، تمہیں وہ اس وقت سے جانتا ہے، تمہاری کوئی حرکت صغیرہ کبیرہ گناہ کوئی بھی اس سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس سے چھپ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے اور اس سے بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتے۔ اس لیے فلا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو بہت پڑھا چڑھا کے پیش مت کرو اور اپنی بہت زیادہ پاکیزگی مت بیان کرو، اور اپنے آپ کو یہ نہ کہو کہ میں تو بہت زیادہ پاک صاف ہوں۔ فلا تزکو انفسکم، تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ کیوں؟ ہوا اعلم بمن اتقا، وہی اچھی طرح جانتا ہے کہ تم میں کون متقی ہے. ظاہری طور پہ جو کئی لوگ متقی نظر آئیں گے لیکن حقیقت میں وہ متقی ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ کی شان ستاری و غفاری ہے. یہ دنیا میں اس نے پردہ رکھا ہوا ہے. حشر کے دن تمام انسانوں کے سامنے سب کے پردے سب کھل جائیں گے اور چاک ہو جائیں گے. اس وقت معلوم ہوگا کہ یہ صاحب دنیا میں کیا کرتے تھے اور یہاں کیا ہے. وہاں جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ اے مجرمو تم میرے متقی بندوں سے الگ ہو جاؤ, تو وہاں معلوم ہوگا کہ کون کون لوگ ایسے تھے جو دنیا میں دینداری کا اور طہارت اور پاکیزگی کا لباس پہن کے لوگوں کو کتنے دھوکے دیا کرتے تھے اور لوگ کتنے ان سے دھوکے کھاتے تھے اور کتنے ایسے سربراہ اور بڑے اور لیڈر اور قائد ہوں گے کہ جن کو لوگ دنیا میں بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھتے تھے. لیکن وہاں جا کے معلوم ہوگا کہ یہ تو کچھ اور چیز تھی. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اور کبائر اور کبیرہ گناہوں کے ضمن میں یہ سمجھاتے ہوئے کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں کبیرہ اور صغیرہ, تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے 25 سپارے سورہ شورہ میں ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان اور متقی اور پرہیزگار وہ ہیں والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. یہ متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں. یجتنبون اور یہ لفظ اجتناب جو ہے یہ آپ نے محسوس کیا کہ تینوں آیات میں یہ لفظ ہمیں ملتا ہے. سورہ نساء کی آیت جو میں نے سب سے پہلے پڑھی اس کے الفاظ تھے ان تجتنبو کبائر, اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب برتو گے یعنی بچے رہو گے. اور اس کے بعد جو دوسری آیت تھی وہ تھی سورہ النجم کی, اس میں بھی لفظ اجتناب تھا الذین یجتنبون کبائر الاثم. اور تیسری آیت جو ہے یہ سورہ شورہ کی, اس کے اندر بھی یہی لفظ اجتناب ہے کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم کہ جو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں. اور یہ مفہوم کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا ہمیں حدیث میں بھی ملتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. ماں کے پانچ نمازیں, صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے یہ پانچ نمازیں ایک کے بعد دوسری نماز اور جمعے کی نماز ایک جمعے کے بعد دوسرا جمعہ اور رمضان کے مہینے کی فضیلتیں اور برکتیں ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان, یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ ان کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں ان سب کا یہ کفارہ بن جاتے ہیں. پانچوں نمازیں, فجر کی نماز اگر جماعت سے پڑھی ہے آپ نے اور اس کے بعد ظہر کی نماز بھی اگر آپ نے جماعت سے پڑھی ہے تو فجر اور ظہر کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہوئے ہیں, کبیرہ نہیں صغیرہ گناہ, تو وہ صغیرہ گناہ ان نمازوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. شرط کیا لگائی ہے اللہ نے, الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. لفظ اجتناب یہاں بھی موجود ہے. شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تب چھوٹے گناہ معاف ہوں گے. کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے بغیر توبہ کے. اذا اجتنبت الکبائر, اگر کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے تو ظہر کی نماز فجر سے ظہر تک ہونے والے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے, عصر کی نماز ظہر اور عصر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے, اور مغرب کی نماز عصر اور مغرب کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے, اور اسی طریقے پہ عشاء کی نماز مغرب اور عشاء کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. والجمعہ تو الجمعہ, اور جمعہ دو جمعوں کے درمیان ہفتے میں جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں جب دوسرا جمعہ انسان پڑھنے جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور رمضان المبارک, اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی, یہ جو وقفہ ہے وقت کا, وہ خواہ تھوڑا سا وقفہ ہو یا ایک سال کا طویل وقفہ ہو، اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو اعمال صالحہ اور اچھے اعمال کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے. جو سب سے تھوڑا وقفہ ہے وہ دو نمازوں کے درمیان کا وقفہ ہے، اور جو سب سے طویل وقفہ ہے وہ ایک رمضان اور دوسرے رمضان کے درمیان ایک سال کا وقفہ ہے. سال بھر کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ان اعمال صالحہ کی وجہ سے. تو اس حدیث نے، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہمیں یہ بتایا کہ جو مفہوم قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے اور جو تقسیم اللہ نے کی ہے صغیرہ اور کبیرہ کی، وہی تقسیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی ہے. یہ گناہ جو کیے جائیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، یا کبیرہ اور یا صغیرہ. تو صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ اور اچھے اعمال اور نیکیوں سے معاف کر دیتا ہے بغیر توبہ کے. اچھا عمل آپ نے کیا، صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اور کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں اور کبیرہ گناہ کی تعریف کیا ہے؟ تو کبیرہ گناہوں کی تعریف کے ضمن میں اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ پانچ شرطیں ایسی ہیں کہ ان میں سے اگر ایک شرط اور ایک بات اور ایک نشانی اور ایک علامت بھی کسی عمل میں پائی جائے یا کسی کام میں پائی جائے تو اس کام اور اس عمل کو کبیرہ گناہ کہا جا سکتا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کام کے کرنے والے پر اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہو، اسے ملعون کہا ہو، اور وہ بھی تقسیم احادیث میں موجود ہے. اور اس کے لیے ایک مستقل درس انشاءاللہ ہمارا ہوگا جس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ ملعون کون کون ہے. ملعون کون کون ہے؟ وہ لوگ کہ جن پر اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، یا وہ کام جس کام کے کرنے پہ اس کام کے کرنے والا آدمی ملعون ہو جاتا ہے. اور دوسری شرط یہ ہے اور دوسری نشانی کہ اس کام کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب یا آگ کے عذاب کی وعید سنائی ہو یا اس عذاب سے ڈرایا ہو. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کام کو حرام کہا گیا ہو، قرآن میں یا حدیث میں اس کام کو حرام کہا گیا ہو کہ یہ کام جو تم کرتے ہو یہ کام حرام ہو. اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس کام کے کرنے پہ حد جاری ہوتی ہو، اسلامی قوانین جہاں نافذ ہو، جس ملک میں نافذ ہو، جس طریقے پہ یہاں اسلامی قوانین نافذ ہیں اور حدود نافذ ہیں، جو شخص جرم کرتا ہے اس کو اسلامی قانون کے مطابق سزا دے گا، اور جس قانون کی طرف پیش قدمی ہمارے ملک میں سابقہ حکومت نے کی تھی اور سابقہ صدر نے کی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر کرے اور ان کی مغفرت فرمائے، اس میں جو وہ شہید ہو چکے ہیں. اب انہوں نے حدود آرڈیننس نافذ کیا تھا، اور اس حدود آرڈیننس کا مطلب یہ تھا کہ زنا اور جو دوسرے جرائم ہیں ان کی سزا قرآن و سنت کے مطابق دی جائے گی. یہ وہی حدود آرڈیننس ہیں جن کا ٹی وی اور ریڈیو پہ مذاق اڑایا جاتا ہے، اور جن قوانین کو آٹھویں ترمیم کو ختم کرنے کے بہانے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ حدود آرڈیننس خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی تکلیف کا باعث ہیں جو کہ غرب سے اور مغرب سے متاثر ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں اور مسلمانوں کی بہویں اور مسلمانوں کی عورتیں وہ کھلم کھلا باہر بازاروں میں پھریں، اور جو شخص بھی زنا یا جو اور جرائم ہیں وہ کرے اس کو کسی قسم کی سزا نہ ملے. تو یہ حدود اللہ نے نافذ کی ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی زمین پہ 40 دن تک مسلسل بارش ہو، اس سے کہیں زیادہ یہ بات بہتر ہے اس زمین کے لیے کہ اس زمین پر اللہ کی ایک حد جاری ہو. جہاں اللہ کا قانون نافذ ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اترتی ہیں اور وہاں امن و امان ہوتا ہے, اور جہاں اللہ کے قوانین کو توڑا جاتا ہے اور اللہ کے قوانین کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہاں نہ امن ہوتا ہے, نہ وہاں راحت ہوتی ہے اور نہ وہاں سکون ہوتا ہے. تو ایک شرط یہ ہے چوتھی کہ وہ عمل کے جس عمل پہ حد جاری ہوتی ہو, اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ عمل یا وہ کام کے جس کے نہ کرنے کی بار بار اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ہو اور سمجھایا ہو. یہ جو صغیرہ گناہ ہے جن کے اندر ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جاتی ہو تو وہ صغیرہ گناہ ہے, چھوٹے گناہ, اور یہ وہ گناہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے نیکیوں سے اور اعمال صالحہ سے معاف کر دیتا ہے. مثلا صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات, کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے ذریعے اللہ تعالی گناہوں کو معاف کرتا ہے, صغیرہ گناہ, اور انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. قالوا بلا یا رسول اللہ, صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے اللہ کے رسول, اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط فذلکم الرباط. آپ نے اس حدیث میں تین چیزیں ارشاد فرمائیں, ایک اسباغ الوضوء علی المکارہ, مشقت کے وقت وضو کرنا, سخت سردی ہو جس وقت وضو کرنا بہت تکلیف دے آدمی کو, اور وہ لوگ جو برفانی علاقوں میں رہتے ہیں وہ اس مشقت تکلیف سے آگاہ ہیں کہ سخت سردیوں میں جب پانی جم جاتا ہے ان ایام میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے آدمی کو. تو یہ ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ, مشقت کے وقت اور تکلیف کے وقت وضو کرنا, اس سے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. وَكَثْرَتُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ, اور کثرت سے مساجد کی طرف جانا, مساجد اور مسجدوں کی طرف کثرت سے جانا, اس سے اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ معاف کرتا ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں. وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ, ایک نماز کے ختم ہونے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جانا کہ اب یہ نماز ختم ہوئی ہے میں مسجد میں ہی بیٹھ کر اللہ کی عبادت کروں گا, ذکر اور استغفار میں اپنے آپ کو مشغول رکھوں گا حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے. تو ان اعمال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ گناہ دھلتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جو کہ صحیح مسلم کی ہے, اس میں ارشاد فرمایا کہ انسان جب وضو کرتا ہے اور وضو کرتے ہوئے جب اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو دونوں ہاتھ پانی سے جب یہ دھو رہا ہوتا ہے تو جو پانی کے قطرے اور پانی نیچے گرتا اور ٹپکتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے جتنے گناہ ہیں سب کو دھو دیتا ہے. پھر جب یہ اس پانی سے وضو اس پانی سے کلی کرتا ہے اور اپنی ناک کو صاف کرتا ہے تو جن گناہوں کا تعلق ناک یا زبان اور منہ سے ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. پھر جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے پہ جو پانی پڑ کے نیچے گرتا ہے وہ اپنے ساتھ چہرے کے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے. اسی طریقے پہ جتنے اعضاء ہیں انسان کے جن اعضاء کو وضو کرتے ہوئے شخص دھوتا ہے تو صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ اس وضو کی برکت کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے. تو یہ وہ عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صغیرہ جتنے گناہ ہیں ان سب کو معاف کر دیتا ہے. اسی پہ باقی اعمال کو قیاس کر لیجیے. ایک حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے وہ, کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے اور صرف اللہ کے لیے ملتا ہے, صرف اللہ کے لیے ملتا ہے, کوئی اور غرض یا نیت نہیں ہوتی, تو یہ جب اس سے ہاتھ ملاتا ہے تو ان دونوں کے ایک دوسرے کو ہاتھ چھوڑنے سے پہلے جب ہاتھ ملاتے ہیں ظاہر ہے ایک دوسرے کا ہاتھ انہوں نے تھاما ہوا ہوتا ہے,
جو ایک دوسرے کے ہاتھ کو چھوڑنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے ملاقات ہو، اللہ کے لیے ملنا ہو، دین کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے. اور اسی طریقے پہ بیماری جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دیتا ہے تو اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے جتنے صغیرہ گناہ ہیں وہ سب کے سب اللہ معاف کر دیتا ہے. اور بعض علماء نے تو بیماری کے معاملے میں خاص طور پہ ارشاد فرمایا کہ بیماری سے اللہ تعالیٰ بعض کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے بیماری دے کے اور دوسری تکلیفیں دے کے، اور اتنا آزماتا ہے حتیٰ کہ یہ اللہ سے جا ملتا ہے، اور اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے کہ آج ہی اس کو اس کی ماں نے جنا ہے، اتنا صاف ستھرا ہوتا ہے، گناہوں سے دھلا ہوا ہوتا ہے. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بیماریاں یا دوسری تکلیفیں دے کے آزماتا ہے حتیٰ کہ اس کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس حال میں ملتا ہے کہ اس کے جسم پہ یا اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا. تو یہ وہ اعمال تھے، اور اس کے علاوہ اور جو اچھے اعمال ہیں ان سب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ معاف کرتا ہے. البتہ جہاں تک کبائر کا تعلق ہے، کبیرہ گناہوں کا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان توبہ کرے، اور توبہ کی شرائط کا بیان انشاءاللہ آگے آ رہا ہے. کبیرہ گناہ کی تعریف آپ نے سن لی، اور ان کبیرہ گناہوں کی تقسیم مختلف انداز سے علماء نے کی ہے، مختلف حدیثوں کو اپنے سامنے رکھ کے. مثلا بعض احادیث وہ ہیں کہ جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تین گناہ کبیرہ گناہوں میں سر فہرست ہیں، اور بعض حدیثوں میں سات اور بعض حدیثوں میں دس. مثلا متفق علیہ حدیث ہے، اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر، ایک شخص نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کبیرہ گناہوں میں کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان تدعو للہ ندن وهو خلقك، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارو، اس کا ہم مثل بنا کے، وہ ہوا خلقک، جبکہ اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا ہے. یعنی پیدا تو تم کو اللہ نے کیا، تمہارا خالق و مالک تو وہ ہے، لیکن جب تم پہ کوئی بیماری یا تکلیف آئے تو تم اس وقت اللہ کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارنا شروع کر دو. فرمایا یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اور صحیح بخاری میں ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مات وهو يدعو من دون الله، اور ایک روایت میں ہے من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، جو اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا تھا وہ جہنم میں جائے گا. کسی اور کے نام کی دہائیاں دینا، اور کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، یا کسی اور کو حاجت روا اور دستگیر اور کارساز اور غوث یا غوث اعظم یا ہر جگہ موجود، ہر جگہ حاضر ناظر، مشکلیں حل کرنے والا، فریادیں سننے والا، ڈوبی ہوئی ناؤ کو 11 سال کے بعد دوبارہ ابھارنے والا، بیماریاں دور کرنے والا، اگر کسی اور کے بارے میں عقیدہ کھڑ لیا جائے تو یہ فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اور ایک دوسری حدیث میں، بلکہ احادیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا شرک ہے. سورہ فاطر میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے جتنی طاقت کھجور کی گٹھلی کے چھلکے میں ہوتی ہے. قرآن پاک کے 30 سے 12 ہیں، 114 سورتیں ہیں، پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو اتنی چھوٹی، اتنی گھٹیا اور اتنی حقیر مثال قرآن کے 30 سپاروں میں کہیں اور نہیں ملے گی جو مثال اللہ نے یہاں بیان کی ہے. کھجور کتنی چھوٹی ہوتی ہے اور پھر کھجور کی گٹھلی کتنی چھوٹی ہوتی ہے اور اس گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے وہ کتنا باریک اور حقیر ہوتا ہے. فرما تم جن کو پکارتے ہو ان کے پاس تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے اور یہ بیچارے اتنے بھی نہیں ہیں اللہ کی نگاہ میں جتنے کی کھجور کی گٹھلی کا چھلکا ہوتا ہے. قطمیر، قطمیر گٹھلی کا چھلکا. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، جن مرے ہوئے کو تم پکارتے ہو یہ تمہاری پکارے سن نہیں سکتے. ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو پوری نہیں کر سکتے، تمہیں جواب نہیں دے سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن یہی لوگ جن کو تم پکارتے ہو تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے. سورہ فاطر کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو پکارنے کو اللہ نے شرک قرار دیا ہے.